راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے،
ہائے رے
تیار ہے کیا ہونا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے اسباق تصوف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ مفتی صاحب جو سلسلے کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور کیوں تشریف لے گئے تھے وہ بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے جانیں گے وہ کیا مدنی کام تھے۔ اور آج کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارا پچھلے سے وابستہ نہیں ہے، یعنی منہاج العابدین کا درس نہیں ہوگا، بلکہ آج ہمارا خصوصی سلسلہ ہوگا۔ آج ہمارے سلسلے سے متعلق بھی سوال ہوں گے، اور جو مفتی صاحب کا بیرون ملک کا سفر تھا اس سے متعلق، اور پھر وہاں پر اگر جو مزارات پر حاضری ہوئی ہے مفتی صاحب کی، انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس مزار سے متعلق بھی انشاءاللہ ہم مدنی پھول لیں گے، مزار کے حوالے سے بھی انشاءاللہ باتیں کریں گے، سنیں گے اور کون سے بزرگ تھے کہ جن کے مزار پر حاضری ہوئی، ان کی کیا سیرت تھی۔ سوالات کے آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آپ کو مرحبا کہتے ہیں، آپ کے سفر سے واپسی ہوئی، انشاءاللہ سفر سے بھی متعلق سوال کریں گے۔ اسباق تصوف ہمارا سلسلے کا نام ہے، تصوف سے بہت سارے لوگ واقف بھی ہیں، صوفی ازم کا ایک اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس حوالے سے لوگ مطالعہ بھی کرتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، اور کئی لوگ جو ہے اس چیز کے ساتھ لفظ سے تو آگاہی ہوتی ہے کہ تصوف کو چیز ہے اور بچپن سے بھی سنتے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے مسائل سیکھنے میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے، سننے کا شوق نہیں ہوتا، شیطان اس کی طرف آنے نہیں دیتا، یا کوئی اور وجوہات ہیں کہ لوگ تصوف سے دلچسپی نہیں رکھتے، تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تصوف کی ویسے تو بہت ساری جہتیں ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ تصوف کے کئی چپٹر ہیں اور کئی گوشے ہیں اس کے، جیسے مسائل طریقت، پیر کے کیا آداب ہونے چاہیے، شیخ کے کیا شرائط ہونے چاہیے، مرید کے کیا آداب ہونے چاہیے، کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، تو یہ مسائل طریقت، یہ بھی تصوف کا ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے۔ بعض کتب تو ایسی لکھی گئی ہیں جو مستقلاً اسی موضوع پر ہیں۔
ٹھیک،
ایک تصوف کے جو موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع ہے جو اکابرین صوفیہ ہیں ان کے احوال کو سیکھنا، جاننا، سمجھنا۔
صحیح،
اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، خاص طور پر 7ویں صدی ہجری میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی، جو کہ فارسی میں تھی، لیکن بعد میں اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ ہم لوگ وہاں عالمی جو کتب یا عالمی کتب کی جو نمائش تھی ایگزیبیشن تھی اس میں گئے تھے. یہاں باب المدینہ میں مکتبۃ المدینہ کی عربی شاخ قائم کی گئی ہے, اور اس شاخ کے اندر جو ہے وہ ایک عزم یہ ہے کہ وہ عربی کتب جو ملک میں نہیں چھپتی دستیاب نہیں ہوتی وہ یہاں لا کر علماء اور طلباء تک اس کی جو پہنچ ہے وہ ممکن بنائی جائے. ظاہر بات ہے مکتبہ بیچے گا اس کو, لیکن ایک جو عزم ہے وہ خدمت دین ہے. تو میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا اور ایک نئی جہت تھی, اور تقریباً 30 سے 40 ملکوں کے اسٹال موجود تھے. عمان ملک ہے اور شہر تھا مسقط.
ٹھیک ہے, مسقط.
اور 600 سے 700 اسٹال لگے ہوئے تھے.
صحیح.
جس میں سے 80% اسٹال بلا شبہ دینی کتابوں ہی کے تھے.
ٹھیک ہے.
باقی مطلب عام جنرل کتب ہوتی ہیں اس کے بھی اسٹال تھے.
صحیح.
اور خاص بات یہ تھی کہ مکتبۃ المدینہ نے بھی وہاں پر اپنا اسٹال لگایا تھا.
ماشاءاللہ. عربی کتابیں مکتبے کی یا مطلقاً ہر طرح کی؟
زیادہ تر کتابیں عربی تھیں اس میں.
ٹھیک ہے. تراجم وغیرہ ہیں,
درسی کتابیں بھی موجود تھیں.
ماشاءاللہ.
اور ایک خوشی کی بات یہ تھی کہ گیٹ اپ اور حلیہ دیکھ کر لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ تصوف کی کتابیں موجود ہیں آپ کے پاس.
اچھا, ماشاءاللہ.
مقامی لوگ,
سبحان اللہ,
لوگ کسی کو پتا نہیں ہے لیکن آگے کہتے تھے کہ جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتب موجود ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور ہم بھی جب مختلف مکتبوں پہ جاتے تھے تو مکتب والے کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس تصوف کی کتابیں موجود ہیں.
دیکھتے ہی وہ آپ کو تصوف کے حوالے سے, یعنی اس حلیے کو تصوف سے تعبیر.
ایک مکتبے میں داخل ہوا تو وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں.
اچھا,
کہ یہ گیٹ اپ کیوں ان کا؟ تو وہ دوسرا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ صوفیاں ہیں.
صحیح.
اب وہ صاحب تھے, ان سے رہا نہیں گیا. مطلب ان کے کلام کی ابتدا کرنے نے بڑا متاثر کیا مجھے.
ماشاءاللہ.
وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اتنا جمیل لباس پہن رکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
ماشاءاللہ.
عربی میں کہا. تو پھر میں نے پوری پس منظر بیان کیا, تفصیل بیان کی. تو الحمدللہ رب العالمین لوگ محبت کرتے ہیں.
ماشاءاللہ.
لوگوں کی زیادہ محبت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم الحمدللہ اہل حق ہیں.
سبحان اللہ.
اور کئی لوگ ملے, مطلب جن کا تعلق مختلف ممالک سے تھا, وہ مدنی چینل سے واقف تھے, مدنی چینل دیکھتے تھے. اب ایک مصری تھے ایک مکتبے پہ, اب وہ قنات کہتے ہیں عربی میں
چینل کو,
لیکن وہ بہت ہی دیسی زبان میں بول رہے تھے, اشوف کنویت. اب مجھے سمجھنا یہ کنویت کس کو کہہ رہے ہیں.
صحیح.
اور ایک خاص لہجے میں. پھر انہوں نے یوں جب اشارہ کیا تو میں نے کہا اچھا قنات, تو کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ. تو یہ جو کتاب کا نام میں نے لیا اور بات یہ چل رہی تھی کہ تصوف کی کے جو عنوانات ہیں یہ مختلف عنوانات ہیں.
صحیح.
ایک عنوان جو ہے وہ تذکرۃ الاولیاء اور اولیاء کرام کے جو احوال و اوصاف ہیں. رسالہ کشریہ کو آپ دیکھیے.
صحیح.
ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کا چوتھائی سے لے کر نصف تک حصہ جو ہے وہ اولیاء کرام کے حالات پر مبنی ہے. اصطلاحات بھی ہیں اس کے تصوف کی اور اولیاء کرام کے حالات بھی ہیں.
صحیح.
تو یہ بھی ایک چیپٹر ہے. تو ویسے تو تذکرۃ الاولیاء کتاب جو ہے وہ اردو میں ہی ہم نے پڑھی ہے.
ٹھیک ہے.
تو وہاں پر مجھے ایک مکتبے پر عربی میں نظر آئی, اور عربی میں بھی ایسی کہ تخریج کے ساتھ, احادیث کی تخریج, روایات کی تخریج.
ماشاءاللہ.
اور 7ویں صدی ہجری میں تذکرۃ الاولیاء لکھی گئی, اور 8ویں صدی ہجری میں ایک شافعی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ کیا عربی میں.
ٹھیک ہے. تو کتنی کتاب کس زبان میں؟
فارسی میں.
فارسی میں.
اب وہ کتاب نئی نئی مارکیٹ میں آئی تھی, بڑی مہنگی دے جناب. وہ تو ہم نے اسے کہا کہ بھائی یہ تو ایسی ہے کہ اس قیمت پر ایک جلد کی کتاب نہیں بکتی.
ٹھیک ہے,
تین چار ہزار روپے کی کتاب تھوڑی لیتے ہیں ایک جلد کی.
ایک جلد,
ایک جلد.
ٹھیک ہے,
تو ہم ایک لے لیتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے. اب میرا اپنا ایک ذہن تھا کیوں لے لیتے ہیں, اس کو ہم نے کہا کہ ایک ہم برکت کے لیے لے لیتے ہیں, آپ سے خرید لیتے ہیں تو پھر دیکھیں گے اگلی دفعہ ہو سکتا ہے سستی ہو جائے آپ کے پاس.
ٹھیک ہے,
ابھی نہیں آئی ہے. تو وہ مالک موجود تھا, اس نے کہا یہ لے کتاب, ہم نے کہا بل دے دو, کہیں گے نہیں.
اچھا,
انت صاحب السر, یعنی آپ کو اس کتاب کی اہمیت کا پتہ ہے.
ماشاءاللہ,
تو میں پیسے لوں گا ہی نہیں کسی صورت میں.
صحیح,
بہت ہم نے کہا کہ نہیں بھائی, ہم بالکل بھی آپ کو پیسے دے کر پھر جائیں گے یہاں سے. تین چار منٹ تک یہ بحث ہوتی رہی, بالآخر وہ جیتے. تو یوں بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جو اولیاء کرام کے احوال پر مشتمل ہیں.
ماشاءاللہ,
اور بھی کتابوں کے اندر اب امام غزالی علیہ رحمہ جب احیاء العلوم لکھتے ہیں تو اس میں جگہ جگہ پر واقعات بیان کیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تصوف کا جو تیسرا رخ ہے وہ ہے توجہ اللہ کے لیے ایسا مواد اور ایسی ترغیبات بیان کی جائے کہ ذہن سازی ہو. اب جیسے الحکم العطائیہ جو ہے امام عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے, اس کتاب کے اندر نہ تو تکبر کی تعریف ہے, نہ تکبر کے متعلق جو ہے وہ احوال ہیں, نہ جو تکبر سے بچنے کے طریقے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. مطلب یہ جو باطنی مہلکات اور باطنی جو منجیات ہیں ان کا کوئی وہاں پر تفصیل نہیں ہے, اور تذکرہ بھی شاید نہ ملے.
ٹھیک ہے,
چند چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے, لیکن وہ پوری دنیا میں مشہور کتاب ہے.
ٹھیک,
تو اس کتاب کے اندر جو مواد ہے, جو ان کے ملفوظات ہیں, اس کو پڑھ کر ایک رغبت ملتی ہے.
صحیح.
اب جیسے سبا سنابل ہے, یہ ایک ایسی شاندار کتاب ہے, امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ جگہ پر اس کا تذکرہ کیا ہے.
ماشاءاللہ,
اب اس کو پڑھ کر ایک رغبت ملتی ہے. تو بعض کتابیں تصوف کی ایسی ہیں کہ جو ایسے مواد پر مشتمل ہیں, ایسی نصیحت آمیز باتوں پر مشتمل ہیں کہ جن کو پڑھ کر بندے کا جو دل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے.
ٹھیک,
اور وہ ایک حقیقت سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا دل کے اندر شوق اور محبت جو ہے وہ مزید سے مزید پیدا ہوتی ہے. تین طرح کی کتابیں ہو گئی.
ٹھیک ہے,
چوتھا وہ علم ہے کہ جس کا تعلق لازمی امور سے ہے.
صحیح,
یعنی کسی بھی مسلمان کو ان امور سے فراغت نہیں ہے, کوئی ان علوم کے سیکھنے سے بری ذمہ نہیں ہے. اب جیسے روزمرہ جب ایک اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس کے یوں کہیے کہ آپ تین سے چار حصے ہیں.
صحیح,
ایک حصہ ہے عبادت.
ٹھیک ہے,
یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہوں, ہم روزہ رکھ رہے ہوں, ہم ذکر اور اذکار کر رہے ہوں, تو یہ جو مشغولیت ہے عبادت کے اندر, اکثر عبادت ظاہری طور پر کی جاتی ہے, نماز پڑھنا ہے, ذکر کرنا ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی ہے, تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہے, تو اکثر وہ عبادت ظاہری طور پر کی جاتی ہے.
صحیح,
لیکن ہماری زندگی کے اس حصے کے اندر بھی ہم محتاج ہیں کئی باطنی چیزوں کی اصلاح کی, یعنی ان کے محتاج ہیں. مثال کے طور پر کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت میں نیت کیا ہے, اس کی نیت میں کہیں ریاکاری تو شامل نہیں ہے, دکھاوا تو شامل نہیں ہے. اب ریاکاری کسے کہتے ہیں, کب پیدا ہوتی ہے, کیسے بچا جاتا ہے, یہ جو تصوف کا باب ہے باطنی امور سے متعلق, اس میں ان چیزوں کے بارے میں تفصیل سیکھنے کو ملتی ہے.
صحیح,
جو نماز کی کتابیں ہیں اس میں اس کی تفصیل سیکھنے کو نہیں ملتی. فقہ کی کتابیں ان عنوانات کو موضوع نہیں بناتی.
ٹھیک,
جو باطنی علوم پر مشتمل کتابیں ہیں وہ ان عنوانات کو اپنا موضوع بناتی ہیں.
صحیح,
اور اس کی تفصیل بیان کرتی ہیں.
ٹھیک ہے,
ہماری زندگی کا دوسرا حصہ ہے معاشرت, یعنی ہم لوگوں سے ملتے ہیں, ہم دکان پر کھڑے ہوں, ہم گھر میں موجود ہوں, ہم
پڑوسی بن
مطلب کہ پڑوسی کے طور پر ہوں, ہم ہماری کوئی جاب ہو, روزگار سے وابستہ ہوں, تو معاشرت مطلب میل جول.
ٹھیک, ٹھیک ہے،
لینا دینا، میل جول۔ تو اس معاشرت کے اندر ہمیں جگہ جگہ پر مختلف بیہیویئرس کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
صحیح۔
کہیں ہم غصے میں آتے ہیں تو کہیں ہمارے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، تو کہیں جو ہے وہ ہم بدگمانی بھی کر سکتے ہیں۔ تو معاشرت میں جب بندہ آتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو باطنی امور ہیں یہ متوجہ نہ ہو اس کی طرف۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ضرور متوجہ ہوتی ہیں، اور پھر چلو ٹھیک ہے یہ بہت ہی پارسا ہے، متوجہ نہیں ہوں گی، لیکن اسے علم ہی نہیں ہے، کب کس چیز میں پڑ گیا اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اہمیت نہیں دیتے یا ان کو یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں، چونکہ اس چیز کی جو بیسک ہیں وہ انہوں نے پڑھی نہیں، ان کی دلچسپی ہی نہیں ہے، تو دلچسپی کا نہ ہونا بھی ایک سبب ہے۔ تو اس طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ باطنی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو باطنی خرابیاں ہوتی ہیں ان سے بھی بچانے میں معاون و مددگار ہوتی ہیں۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مہلکات کا باب لکھا ہے، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہیں، وہ باطنی چیزیں ہیں، تو ہر مسلمان پر ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کا جاننا ضروری ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 40 کے قریب عنوانات گنوائے ہیں کہ ان چیزوں کی حقیقت کا علم ہونا ضروری ہے۔ المدینہ العلمیہ نے بھی ایک کتاب شائع کی ہے مختلف چیزوں کی تعریفات کے ساتھ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ صرف تعریف کا رٹا مار کر اس سے بچنا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، اس کا ایک پس منظر ہونا چاہیے۔ تو اب نماز ہماری قوم کتنی مشکل سے پڑھتی ہے آپ کے سامنے ہے، بعض کیا ایک طبقہ ہے کہ جس کی توجہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے۔
اب ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ روایت ایک انسانی جو نفسیات ہے اس کا تجزیہ ہے،
صحیح،
اور انسان کے مزاج کس کس طرح کے ہوتے ہیں اس روایت کے پڑھنے اور سننے سے بڑا اچھی طریقے سے سیکھنے کو مل جائے گا،
ٹھیک ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی جو غلطی معاشرے میں پائی جاتی ہے، مطلب ہماری بحث سے جدا،
صحیح،
بحث سے تعلق نہیں اس کا، لیکن ایک سیکھنے کو چیز ملے گی،
ٹھیک ہے۔
ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے اپنی کتب میں ان کو روایت کیا، امام ابن ماجہ نے اپنے سنن میں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ افصح اللسان ہیں، افصح الانسان ہیں، تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر فصیح ہیں، مطلب کوئی بھی مخلوق ایسے نہیں ہے کہ جو آپ سے بڑھ کر فصیح ہو،
بے شک۔
تو آپ کی جو فصاحت اور بلاغت ہے تو وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو فصاحت اور بلاغت کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے، یعنی کسی کلام کو جو فصیح اور بلیغ کہا جاتا ہے اور اپنی لغت کا عمدہ کلام کہا جاتا ہے، یا کوئی حکیم اور دانا کلام کرتا ہے، تو اس کے کلام کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہی مشکل مشکل عنوانات کو کسی چھوٹی سی مثال کو بیان کر کے آسان کر دیتا ہے،
ٹھیک ہے، کوزے میں دریا بند کر دیا،
بالکل ایسا ہی ہے،
ٹھیک ہے۔
تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ بعض، یعنی خلاصہ عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی جگہ بیٹھتے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جب وہ اس مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، تو سوائے برائی کے کچھ بھی بیان نہیں کر رہے ہوتے،
صحیح۔
یعنی ایک آدمی کہیں آیا، اس کی خاطر توازو کی گئی، ایک میں مثال عرض کر رہا ہوں، تو کرنے والے نے بہت کچھ پیش کیا، چائے بھی ممکن ہے، پانی بھی دیا ہو، چائے بھی دی ہو، مشروب بھی دیا ہو، کئی طرح کی ڈشیں ہوں، کوئی ایک ڈش ایسی اس میں کوئی کمی رہ گئی، اب یہ سب کے سامنے جا کر بتایا کہ جی کان ایسے بنا ہوا تھا، فلاں ڈش تو خراب تھی،
تھی نہیں،
تو اتنے اچھائی کے پہلو تھے
وہ نظر نہیں آئے،
وہ اس کو نظر ہی نہیں آئے،
صحیح۔
تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جو ایک چرواہے کے پاس جائے جو اپنی بکریاں چرا رہا ہو,
ٹھیک ہے,
اور اس سے جا کر کہے کہ بھائی مجھے ایک بکری دے دو, مجھے ایک بکری کی حاجت ہے, مجھے ایک بکری دے دو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بڑے بڑے ریوڑ جانوروں کے چل رہے ہوتے ہیں, خواہ بکریوں کے ہوں یا اونٹ گائے کے ہوں, تو ان کے ساتھ کتے بھی چل رہے ہوتے ہیں
رکھوالی وغیرہ کے لیے,
رکھوالی کے لیے چل رہے ہوتے ہیں یا مالک نے پالے ہوتے ہیں, وہ صبح شام مالک کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں.
صحیح.
تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ریوڑوں کے ساتھ کتے ہوتے ہیں.
ٹھیک
ہے. تو اب اس ریوڑ میں بھی کتے تھے.
صحیح.
تو مالک نے کہا کہ یہ جانور موجود ہیں, بکریاں موجود ہیں, ان میں سے جس کا چاہو کان پکڑ کر لے جاؤ اپنے ساتھ.
صحیح.
اب وہ جاتا ہے ریوڑ کے اندر, ریوڑ کے اندر جا کے اس نے دیکھا تو ہوگا, یہاں اور وہاں آنکھیں تو اس کی بند نہیں ہوں گی, وہ جا کے کتے کا کان پکڑ لیتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو حدیث پاک میں یہ ایک مثال بیان کی گئی.
صحیح.
کہ کچھ لوگ منفی ذہنیت کے ہوتے ہیں.
ٹھیک ٹھیک.
کہ سب جو اچھائیاں ہیں, خوبیاں ہیں, کمالات ہیں, وہ بالکل نظر نہیں آئیں گے ان کو, اور صرف ایک جو منفی چیز ہے وہی ان کو نظر آئے گی.
ٹھیک ہے.
تو کتنی پیاری حدیث پاک ہے.
صحیح.
اور کتنا ایک ہمارے معاشرے میں پایا جانے والا جو ایک بہت بڑا عیب ہے, اس پر کیسی جو ہے وہ قدغن لگائی گئی ہے, اور کیسے واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو یہ تو خیر جدا گانا بحث تھی, اور ایک منفی اور مثبت ذہن کا ہونا اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مزاج اصل چیز ہے.
صحیح.
مزاج اور پس منظر میں کیا چل رہا ہے, تو جیسا مزاج ہوگا ویسا ہی میلان ہوگا. بعض اوقات ترغیبات دی جاتی ہیں, واقعات بیان کیے جاتے ہیں, لیکن ذہن بنا لیا ہوتا ہے ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو جب ذہن بنا لیا جائے نا, تو یہ ایک پیالہ ہے, اس کے اوپر آپ کو چیز رکھ دیں پلاسٹک کی, پھر پانی ڈالیں, کچھ بھی اندر نہیں جائے گا.
ٹھیک ہے.
جب یہ کھلا ہے تو پانی اس کے اندر ضرور جائے گا. تو بعض لوگ یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ تو متقی لوگ ہی سیکھ سکتے ہیں.
صحیح.
ہم تو گناہگار لوگ ہیں.
ٹھیک ہے.
ہم سیکھ کے کیا کریں گے, یا ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو وسوسے ہیں, یہ ظاہر بات ہے فرض علوم سے روکنے کی رکاوٹیں ہی ہیں.
ٹھیک ہے. تو یعنی یہ فرض علوم میں سے شمار ہوگا,
یعنی علم تصوف کے بہت سارے حصے ایسے ہیں کہ جو فرض علوم میں جن کا شمار ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
خاص طور پر مہلکات اور منجیات میں سے بہت سارے ایسے امور ہیں.
ٹھیک ہے.
تصوف کی میں نے بڑا وسیع ایک وہ بیان کیا ہے کہ بڑا وسیع میدان ہے, لیکن ہر موضوع کا سیکھنا فرض نہیں ہے. اب کسی نے جو ہے وہ اولیاء اکرام کے واقعات نہ پڑھے ہوں تو کوئی مطلب کہ قدغن نہیں ہے اس پر, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. لیکن اس کی اہمیت ہے, اور ایک اس اہمیت الگ چیز ہے. بعض اوقات ان واقعات کو پڑھ کر جو ہے وہ دل پلٹتا ہے.
صحیح.
اور پھر انسان وہ سیکھتا ہے کہ جس کی اسے توقع بھی نہیں ہوتی. ان کی اپنی اہمیت ہے, لیکن جب یہ سوال کیا جاتا ہے کیا فرض اور کیا نہیں, وہ ایک جگہ کہاں پہ.
اچھا حضور, یہ اب دو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں, مہلکات اور منجیات, ہلاک کرنے والی چیزیں اور نجات دینے والی. تو اب یہ جو عبادات کا علم ہے, نماز کا سیکھنا, روزے کا سیکھنا, ان چیزوں کا سیکھنا وغیرہ وغیرہ, تو کیا یہ بھی تصوف کا حصہ کہلائیں گی, کیونکہ یہ بھی تو نجات دینے والی ہیں.
دیکھیں بات آدھی ہے, ٹائٹل جو ہے نا وہ پیچھے ہے.
ٹھیک ہے.
باطنی مہلکات, باطنی منجیات.
ٹھیک ہے. یعنی اس کا وہ اصل یہ بنے,
یعنی جو احکام ہیں ان کی دو قسمیں کی گئی ہیں.
ٹھیک ہے.
وہ علم جو ظاہری احکام سے بحث کرے وہ علم فقہ کہلاتا ہے.
ٹھیک ہے.
وہ علم جو باطنی احکام سے بحث کرے وہ علم تصوف کہلاتا ہے.
صحیح.
تو یوں فرق واضح ہو گیا.
ٹھیک ہے. تو یہ سیکھنا, چلیں اب یہ الگ ہو گئے, تو سیکھنا کس کا پہلے لازم ہے, فوقیت کس کو ہے, ظاہری کو باطنی کو, کیا
جو
کیا؟
دونوں کی اہمیت ایک ساتھ ہے.
اچھا.
کوئی وہ نہیں آگے پیچھے.
ٹھیک.
دونوں
ہے.
کی اہمیت ایک ساتھ ہے. ایک شخص نے نماز پڑھی, نماز کے فرائض ادا کیے, واجبات ادا کیے, تمام کے تمام جو لوازمات ہیں وہ ادا کیے, لیکن ریاکاری کے ساتھ پڑھی.
ٹھیک ہے.
ثواب تو نہیں ملے گا.
ثواب نہیں ملے گا.
فرض تو ادا ہو جائے گا,
عمل ضائع جائے گا,
لیکن جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا, اور اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
تو جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوا.
صحیح.
تو یوں دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ایک آدمی بیان کر رہا ہے, واعظ و نصیحت کر رہا ہے, اور اس کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے. مطلب واعظ کرنا ایک علم دین پھیلانے کا کام ہے نا, نوافل سے بھی افضل کام ہے.
ٹھیک ہے.
علم دین پھیلانا ایک انتہائی عظیم کام ہے. اس کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے, اور ان دوسروں کو کمتر اور خود کو برتر تصور کرتا ہے, تو اس کا جو یہ عمل ہے وہ تو خراب ہو گیا. تو یہ دونوں کی جو اہمیت ہے وہ ساتھ ساتھ ہے،
ساتھ ساتھ ہی سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور. اب آپ کے سفر سے متعلق، وہاں آپ کی کوئی اگر مزار پر حاضری ہوئی ہو اور بھی کوئی مدنی،
اصل جو مقصود ہے وہ یہی تھا، ہمارا کلام تھوڑا طویل ہو گیا.
جی جی،
کہ سفر بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے اور بہت ساری سعادت مندی بھی بخشتا ہے.
بے شک،
اردو کا جو محاورہ ہے نا، سفر وسیلہ ظفر ہے.
بے شک.
تو جس طریقے سے حج کے سفر کے بارے میں کہا گیا کہ نفس حج اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اور بہت ساری برکات نکلتی ہیں. تو یوں سفر جب بندہ کرتا ہے تو اگر نیتیں اچھی ہوں اور ماحول اچھا ہو، مقاصد اچھے ہوں، تو بہت ساری جو ہے نا خیر و برکات کے اسباب اور مواقع نصیب ہو سکتے ہیں. تو حضرت مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کا نام عام طور پر معروف نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
ان کا مزار مسقط شریف سے کوئی 100 کلومیٹر دور ہے.
مسقط سے 100 کلومیٹر، غدوبہ غین کے ساتھ.
جی
ٹھیک ہے،
غین دود
دود.
جی
ٹھیک ہے،
غدوبہ. تو حضرت مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا مزار 100 کلومیٹر تقریباً ہے.
ٹھیک ہے،
وہاں پر حاضر ہوئی
ماشاءاللہ.
اور ان کی سیرت کا مطالعہ کیا میں نے.
ٹھیک ہے،
اس سفر میں ہی کیا.
ٹھیک ہے.
تو بڑی ہی جو مطلب کہ ولولہ خیز باتیں ان کی سیرت میں موجود ہیں. اور یہ
دیکھیے،
یہ ہے بورڈ، یعنی یہ سپر ہائی وے وہاں کا جو ایکسپریس ہائی وے ہے.
صحیح صحیح.
اس ایکسپریس ہائی وے پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے، دریا صحابی مازن بن غدوبہ 6 کلومیٹر ہے.
ماشاءاللہ.
تو یہ پیچھے جو بستی نظر آ رہی ہے، چھوٹے سے جھوپڑے اوپڑے ہیں، بس سمجھیں کہ یہ جو سمائل کا قصبہ ہے وہ شروع ہو گیا.
ٹھیک ہے.
سمائل کا قصبہ شروع ہو گیا اور مین روڈ سے پھر مڑنا ہوتا ہے، اور انتہائی سرسبز ایریا ہے.
ماشاءاللہ.
اور سرسبز ہونے کی بھی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے شکوہ کیا تھا قحط سالی کا.
مازن بن غدوبہ رضی اللہ عنہ،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علاقے کے لیے خوشحالی اور سبزے کی دعا فرمائی تھی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ اسی علاقے کے باشندے تھے.
ہاں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ حجاز مقدس سے آئے ہوں، مکہ شریف یا مدینہ منورہ سے آئے ہوں، یہ اصل میں یہیں رہتے تھے.
ٹھیک ہے.
سمائل بستی جو ہے، حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے. امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو خصائص الکبریٰ میں بیان کیا ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن امام بیہقی نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے.
صحیح.
واقعہ یہ ہے کہ یہ بتوں کے بڑے پجاری تھے.
ٹھیک ہے.
اور یوں سمجھیں کہ ان کے پنڈت تھے.
ٹھیک ہے.
تو ایک بت تھا، اس کا نام باجیر، بعد میں لکھا ناجیر، ایک بت رکھا ہوا تھا. ایک اس بت کے پاس آئے تو وہ بت بول پڑا، کیا میں تمہیں خیر کی باتیں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں بھلائی کی باتیں نہ بتاؤں، اور تم میری عبادت چھوڑ دو.
اچھا، اس نے خود ہی کہا،
بت نے خود کہا. یہ حیران، ان کو یقین نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد ایک جانور ذبح کرنا تھا بت کے نام پر، یہ لے کر گئے، پھر ایک آواز آنا شروع ہو گئی. اب انہوں نے سیریس لیا، اور پھر حجاز مقدس سے کوئی صاحب آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی مبعوث ہوئے ہیں اور یہ ان کے تعلیمات ہیں. اب ان کا دل مطمئن ہو گیا. سب سے پہلے آ کر تو اس بت کو توڑا.
ٹھیک ہے.
اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اسلام قبول کیا.
ماشاءاللہ.
اور یہ ان کا عقیدہ کتنا پیارا، مطلب صحابی کا عقیدہ پیارا نہیں ہوگا تو کس کا پیارا ہوگا، کہ دین ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر چیز یہیں سے ملنی ہے.
بے شک.
عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شراب نوشی کی بڑی عادت ہے، رسیا ہوں، شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا، دعا فرما دیں چھوٹ جائے.
صحیح.
عورتوں میں بہت دلچسپی ہے، عمر حرام میں گزری ہے، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ اس برائی سے نجات عطا فرمائے. کہنے لگے کہ اتنا قحط ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے مال و اسباب، عورتیں، بچے لاغر ہو چکے ہیں، اتنا قحط ہے. پھر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی اولاد نہیں ہے، دعا فرما دیں اولاد ہو جائے. کہاں آگے سوال ہو رہے ہیں؟ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال ہو رہے ہیں.
یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی یہ دے سکتے ہیں.
ٹھیک.
ابھی حالانکہ نیا نیا اسلام لے کر آئے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا ان کو منع فرما دیا.
ٹھیک ہے
کہ یہ مجھ سے نہ مانگو.
صحیح.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. کہتا نا وسیلہ، ایک تو یہ کہ ہم دعا مانگیں اور ایک ہم کسی کو وسیلہ بنائیں.
صحیح صحیح.
دعا کرتے ہیں. اچھا ایک اور انہوں نے اپنا ایک ایپ بیان کیا کہ مجھے میوزک میں بڑی دلچسپی ہے.
اچھا
دعا فرمائے کہ یہ برائی بھی دور ہو جائے.
ٹھیک ٹھیک.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے جو گانے باجے کی عادت ہے یہ ختم کر کے تلاوت قرآن کی عادت پیدا کر دے.
سبحان اللہ سبحان.
پھر دوسری دعا یہ فرمائی کہ عفت عطا کر دے.
ٹھیک ہے. پاک دامنی،
پاک دامنی عطا کر دے. تیسری دعا یہ عطا فرمائی کہ بارش عطا فرما.
سبحان اللہ.
اور چوتھی دعا یہ فرمائی کہ اولاد عطا فرما.
ماشاء اللہ.
اب ہوا یہ کہ شراب نوشی کی عادت دور ہو گئی.
ٹھیک ہے.
انہوں نے چار عورتوں سے نکاح کیا.
صحیح.
وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
چشمے جاری ہو گئے.
سبحان اللہ.
پہاڑوں سے آ کے ان کے مزار کے سامنے سے چشمہ جا رہا ہے.
اچھا مزار کے سامنے،
بالکل سامنے سے جا رہا ہے.
سبحان اللہ.
یہ دیکھیے
ماشاءاللہ
مزار کے سامنے سے چشمہ رواں دواں ہے. یہ پیچھے پہاڑ سے آ رہا ہے چلا چلتا ہوا، یہ بند نہیں ہوتا، چلتا ہی رہتا
ہے.
اور سرسبز و شادابی کیسی عطا کی، اللہ اکبر
اللہ اکبر.
مطلب 20 فٹ کے ایریے کو جب ہم نے بہت غور سے دیکھا گاڑی سے اترنے کے بعد، انجیر کا درخت کھڑا ہوا ہے، پھل لگے ہوئے ہیں
ماشاء اللہ.
دو قدم آگے بڑھے تو بیری کا درخت کھڑا ہوا ہے،
سبحان اللہ،
پھلوں سے لدا ہوا ہے
ماشاء اللہ.
دو قدم آگے بڑھے تو کیلے کا درخت کھڑا ہوا ہے، کھجور کی تو کوئی بات ہی نہیں، تو چاروں طرف ہے. سامنے دیکھا تو آم کا درخت لگا ہوا ہے
ایک ہی علاقے میں،
20 فٹ کے ایریا کے اندر.
اچھا ماشاء اللہ.
اچھا پھر تھوڑا آگے بڑھے تو جی مالٹے کا درخت لگا ہوا ہے.
سبحان اللہ.
نہ جانے کیسے کیسے درخت، کیسے کیسے پھل، مطلب باغ و بہار ہے
ماشاء اللہ.
کہ مزار کے ارد گرد باغ و بہار ہے.
سبحان اللہ.
اور پھر پورے ایریا میں جو باتیں میں آج بیان کر رہا ہوں ان کے صحت کے تعلق سے، یہ دعا وغیرہ کے بعد وہیں بیٹھ کے ریکارڈ کروانی تھی، بارش آ گئی.
اللہ
اکبر. بارش کے باعث پر ہم ممکن نہیں تھا چل پڑے. اب ہوا یہ کہ یہ واپس تشریف لے آتے ہیں، اپنے علاقے میں آ جاتے ہیں، اور پورا جو نا کلام لکھا ہے وہ کلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری اونٹنی آپ کی طرف دوڑی، امان سے کے صحراؤں کو، ایمان سے نکلی اور صحراؤں کو عبور کرتی ہوئی آپ تک پہنچی. یا رسول اللہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، میرے شفیع بنے، میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں اپنے گھر لوٹ جاؤں، ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں جن کے دین کو میں نے ترک کر دیا ہے. اب نہ تو ان کا دین میرا دین ہے، نہ ان کی جماعت میری جماعت ہے. اپنے اشعار میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ساری جوانی عیاشی شراب نوشی کی نظر کر دی، یہاں تک کہ اب میرے جسم میں برائیاں رچ بس گئی ہیں. اگلا شعر کہتے ہیں، رب نے اپنے فضل سے شراب نوشی سے بچا لیا، میرے دل میں اپنا ڈر پیدا کر دیا، زنا کے بجائے پارسائی اختیار کر لی، اور یوں اپنی شرمگاہ کی حفاظت میں کامیاب ہو گیا. پھر فرماتے ہیں کہ اب میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑوں اور اس کی رضا کی خاطر روزے رکھوں، جہاد کروں، حج کروں، جہاد کا تذکرہ ہے حج کروں، اب یہ اپنی قوم میں لوٹ آتے ہیں، قوم ان کا مقاطع کر دیتی ہے، بائیکاٹ کر دیتی ہے، نہ صرف بائیکاٹ کر دیتی ہے بلکہ کچھ شعرا کو لے آتی ہے جو ان کی شان میں مذمتیں ہی لکھتے رہتے ہیں، مذمتیں ہی بولتے رہتے ہیں، یعنی ایک اجتماعی طور پر ان کی مخالفت کی جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
پھر یہ کچھ اشعار کہتے ہیں کہ تمہارے گالیاں مجھے بری لگتی ہیں اور میرا کلام تمہیں برا لگتا ہے، اے میری قوم زمانہ تمہاری برائیوں کو لے کر ہرگز خاموش نہیں بیٹھا رہے گا اور تمہارا جو حال ہے وہ سب پر واقف ہے، لوگوں کے مصائب سے ظلم سے تنگ آ کر ایک گوشہ آپ اپنا لیتے ہیں اور ایک مسجد کو آپ آباد کر لیتے ہیں، وہ مسجد وہی مزار سے قریب ہی واقع ہے لیکن ہماری حاضری وہاں نہیں ہو سکی،
ٹھیک ہے،
بس کچھ ٹائم کم تھا، تو پھر بارش کا بھی میں نے عرض کیا کہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی علاقے میں پہاڑی پہاڑ ہے نا، مسکر سے نکل کے پہاڑی پہاڑ ہے، پہاڑی علاقے میں تو ندیاں بہ جاتی ہیں، رستے بند ہو جاتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا بلوچستان میں
جی
جو خبریں ملتی ہیں وہاں بھی تقریباً یہ معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں بہ جاتی ہیں، تو وہاں آ کر آپ نے اپنا ڈیرہ ڈال لیا اور اس مسجد کو آباد کیا اور عبادت کرتے رہتے، اب اس مسجد کی شہرت ایسی پھیلتی ہے معاشرے میں کہ اگر کوئی شخص وہاں آ کے کسی ظالم کے خلاف دعا کرتا تو دعا قبول ہو جاتی،
ماشاءاللہ،
کوئی برس کا مریض اس مسجد میں آتا اور دعا کرتا تو اس کا برس کا مرض دور ہو جاتا، تو اس مسجد کا نام ہی بعض لوگوں نے مبرسہ رکھ دیا،
مبرسہ
جی،
برس،
برس کو دور کرنے والی،
ٹھیک ہے،
تو اب ان کے چچا کے بیٹے ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ چلیں اور آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں سب چیزیں، لوگ نہیں مانے، بالآخر رفتہ 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 ایک ایسا موقع آیا کہ ان کے قوم کی سمجھ میں بات آتی ہے اور ان کی قوم اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے،
ٹھیک ہے،
اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے،
ماشاءاللہ،
مطلب کسی اور نے ان تک اسلام نہیں پہنچایا،
ٹھیک ہے،
حضرت مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس خطے میں اسلام پھیلا، ان کی قوم مسلمان ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو کمالات اور ہنر عطا کیا تھا، یعنی جو اور جو کمالات عطا کیے، مثال کے طور پر ہر طرف سبزہ سبزہ، مختلف پھل، مختلف جو ہے وہ قسم کے باغات، مطلب سمائل ایک شہر ہے، قصبہ ہے، اس کا تذکرہ اس روایت میں موجود ہے،
ٹھیک ہے،
کہ سمائل کی بستی میں آپ تھے، سین سے یہ تو سمائل سے مزار تک آتے ہوئے صرف بورڈ ہیں کہ جی فلانا قبیلے کا محلہ ہے یہ،
اچھا،
یہ فلاں قبیلے کا محلہ ہے، یہ فلاں قبیلے کا محلہ ہے، محلے میں کوئی نہیں روڈ پر ہیں، صرف باغات ہیں،
اچھا،
اندر کوئی محلے ہوں تو ہوں،
صحیح،
چاروں طرف بھگاتے بھگاتے،
ٹھیک ہے،
اور ایسے چٹیل علاقے کے اندر چاروں طرف پہاڑ ہو، ایسا سبزہ،
سبحان اللہ،
ایسے باغات، ایسے ایسے درخت، مطلب یہ تو صرف ایک 20 فٹ کے ایریا کے اندر ہم نے فوکس کیا لیکن اس کے ارد گرد نہ جانے کیا کیا ماجرے ہوں گے،
ماشاء
اللہ، اب یہاں سے کئی اور باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں،
جی،
ایک تو یہ ہے کہ وہ جو حدیث پاک ہے نا کہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تیز رفتار ہوا سے زیادہ سخی ہے،
سبحان اللہ، سبحان
اللہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تیز رفتار ہوا سے زیادہ جو سخاوت ہے وہ دیکھیے کہ ایک شخص سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے جہاں تک پیغام پہنچنا بہت ہی مشکل تصور کیا جاتا ہے، جب ہوا چلتی ہے آپ کی رحمت کی تو اس کے دل میں بھی ایمان داخل کر دیتی ہے، تو یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام
براہ راست خود تشریف نہیں لے کر آئے
کا فیضان ہے،
سبحان اللہ،
کہ کتنے دور بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی دل بدل جاتا ہے،
سبحان اللہ،
ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرار ہو گئے تھے ڈر کے مارے، یمن پہنچ گئے، وہاں ان کا دل بدلتا ہے اور یہ واپس آتے ہیں، واپس آ کر پناہ لیتے ہیں اور پھر اسلام قبول کرتے ہیں. تو یوں ایسے بہت سارے واقعات ہیں, یہ پورا ایک موضوع ہے کہ دور دراز بیٹھے ہوئے لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ اسلام کی نعمت انہیں نصیب ہوئی. دوسرا نقطہ جس پر ہم گفتگو کر چکے کہ بارگاہ رسالت میں آ کر ایمان بھی لے کر آئے, اپنی مشکلات بھی آ کر بارگاہ رسالت میں ہی عرض کی, اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب انسان صدق دل سے برائیوں کو بدلنا چاہے تو بدل جاتی ہیں, لیکن کب بدلیں گی؟ جو ہم نے شروع میں عرض کیا, ذہن بنا ہونا چاہیے. یہ اسلام لائے ایک جذبہ تھا اور اس جذبے نے یہ بات دل میں بٹھا دی کہ نہیں, اس زندگی سے نکلنا ہے, اور پھر دعا کے لیے حاضر ہو گئے. تو اب آج کے دور کے اندر ایسا ذہن کیسے بنے, یہ ایک اصل سوال ہے نا.
ٹھیک ہے,
ایسا ذہن بنے گا ماحول سے.
صحیح,
مطلب کہ ماحول سے, اصلاحی بیانات سننے سے, علماء کی ایسی کتب پڑھنے سے جس میں عشق و محبت بھرا مواد موجود ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اولیاء اکرام کی جو حالات زندگی ہے, ان کے جو واقعات ہیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اخبار الاخیار, اور بہت سارے علماء کی کتابیں ہیں. بعض علماء نے محدثین کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں, جیسے اعظمی صاحب کی کتاب ہے اولیاء رجال الحدیث. تو یعنی جن حضرات قدسیہ نے حدیثیں جمع کی وہ کس قدر بلند پایا افراد تھے.
ذکر کی گئی
اسی طریقے سے ایک ایک فرد پر لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر صدر الشریعہ کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب ہے, ایک جذبہ ملتا ہے کیا ان کی زندگی تھی, کیا اس میں تحریک تھی, کیا ولولہ تھا, کیا خلوص تھا. یوں اکابرین میں سے جو جن کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھنے سے ولولہ ملتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک بندہ اجتماع میں آتا ہے, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ ہوتے ہیں, پاکستان کا شاید کوئی شہر ایسا ہو جائے نہ
شہر میں کم بیش.
وہاں آ کے کیا ہوتا ہے کہ بندہ آ کے بیٹھتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے, تھوڑی بہت اگر اس کی توجہ اور دھیان میں کمی ہوتی ہے تو پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے.
صحیح,
اب وہ پوری توجہ کے ساتھ ذکر کی طرف مائل ہوتا ہے, ذکر دلوں کا رنگ دھوتا ہے, پھر دعا ہوتی ہے, سارے مل کر دعا کر رہے ہیں. تو یہ ایک ماحول ہے, تو ماحول جو ہے وہ دل کو پلٹتا ہے. تو بندہ جب نیک ماحول میں بیٹھتا ہے تو اس پر وہ ماحول اثر کرتا ہے,
ضرور کرے گا.
اب ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی, ماہر نفسیات تھے, اسپیشلسٹ تھے, ایسے ہی ان سے آپس کی بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک فرد آتا ہے, کوئی پاگل بھی آئے گا, کوئی سٹیایا ہوا بھی آئے گا, کوئی جو ہے نا وہ ایسا ہوگا کہ جناب اس کا غصہ جو ہے وہ بس دانتوں پہ رکھا ہوگا, منہ کھولے اور چیر پڑ کھائے. تو انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا, سائنسی نقطہ, کہ آپ کے سامنے جب ایک شخص غصے میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا غصہ آپ میں منتقل ہوگا.
اچھا,
آپ جب غصے میں آ رہے ہیں تو آپ اس کے غصے کی وجہ سے غصے میں آ رہے ہیں.
ٹھیک,
تو اس کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے.
صحیح صحیح,
تو ایک تو یہ کہ انہوں نے ذہن بنایا کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے,
دوسرا یہ کہ یہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں کہ صحبت اثر رکھتی ہے,
بے شک
آج کی سائنس بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ صحبت کتنی اثر رکھتی ہے. صحبت ہمارے بزرگان دین ایک جملہ لکھتے ہیں کہ صحبت متعدی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
متعدی کا مطلب ہے چھوٹ کر لگتی ہے.
ٹھیک ہے,
متعدی کا یہ مطلب ہوتا ہے.
صحیح,
کہ محدود نہیں رہتی انسان کی ذات تک.
ٹھیک ہے,
عادات تو اتوار جو ایک انسان کے جسم میں پنہا ہے وہ اس انسان تک نہیں رہتے, جہاں بھی بیٹھے گا جمپ کر کے اس کی طرف جائیں گے.
ٹھیک ہے,
تو یہ تو آج کی سائنس بھی ثابت کر رہی ہے. جب بندہ نیک ماحول میں آتا ہے تو پھر وہاں کی عادات و اتوار اور اس کی زبان اور اس کی بولی, تو اس کا جو ہے وہ انداز, اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل بدلتا ہے. تو ان کا دل بدلا,
سبحان اللہ,
انہوں نے عزم کیا اور خود یہ گویا ہوئے, خود انہوں نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برائیاں دور ہو جائیں مجھ سے.
سبحان اللہ, صحبت کی برکت.
جی, اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی تو یہی بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہ بدلنا چاہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نظر کرم ہو جاتی ہے, بعض اوقات انسان کو خود تغدو کرنی پڑتی ہے. تو حضرت مازن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے بہت یوں کہیے کہ قابل تقلید ایک سیرت ہے ان کی, اور ان کے جو جذبات ہیں, ان کا جو نکھار ہے, پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ظہور کہ آپ نے دعا فرمائی اولاد عطا ہوئی, آپ نے دعا فرمائی علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا, آپ نے دعا فرمائی ان کی عادات و اطوار ختم ہو گئیں. تو اللہ تبارک و تعالی حضرات قدسیہ صحابہ کرام علی مردوان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین. اور جو مسلمان عمان میں مسقط وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہ ان کے مزار پر ضرور حاضری دیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے مزار کی حاضری نصیب فرمائے. درگان دین کے مزارات پر حاضر ہوتے رہنا چاہیے کہ ان کے قرب میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. انشاءاللہ وہاں جا کر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی ضرور قبول کرے گا. ابھی انشاءاللہ انہی سے متعلق جو ہمارا ایک پیکج تیار ہے, مفتی صاحب وہ تشریف لے گئے تھے, کچھ ریکارڈنگز کی ہیں, انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مازن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان سے تعلق رکھنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ حجاز مقدس سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہوں, بلکہ ان کا اصلاً تعلق ہی عمان سے تھا. تو یہاں ان کے مزار پر ہم حاضر ہیں. سمائل بستی ہے, اس کے قریب ان کا مزار ہے, اور باغوں میں گھرا ہوا مزار ہے, اور آگے جا کر ایک نالا بھی بہ رہا ہے جو کسی پہاڑ سے برآمد ہونے والے چشمے کے پانی پر مشتمل ہے. تو ان کے مزار شریف پر حاضر ہونے کی نیت ہے. اللہ تبارک و تعالی مقبول حاضری نصیب فرمائے. آمین. چشمے کا پانی ہے, اور یہ چشمے کا پانی کسی پہاڑ سے برآمد ہو رہا ہے, اور یہ مسلسل چل رہا ہے. ہم دوسری مرتبہ حاضری ہیں یہاں پر, تو یہ پہلے آیا جب بھی یہ چل رہا تھا, اب بھی مسلسل چل رہا ہے. یہاں چشمے کے پاس اور مزار شریف کے پاس انجیر شریف کا درخت بھی ہے. بتا رہے ہیں بھائی کہ انجیر کا درخت ہے, تو انجیر لگتے ہیں ماشاءاللہ. کیا کیا یعنی کھجور کے درخت ہیں اور مختلف قسم کے درخت ہیں, چشمہ بہ رہا ہے, برکتیں برکتیں. یہ مزار شریف کے پاس انجیر کا جو پودا ہے اس میں انجیر لگے ہوئے بھی ہیں, ابھی کچا ہے یہ, بتاتے ہیں کہ بعد میں یہ پکے گا. مجھے بھی نہیں پتا کہ اس پک کر کی کیا صورت بنے گی, اور پھر وہ جو ہم جس کو بازاروں سے لیتے ہیں وہ کس طرح سے نکلے گا. تو بہرحال یہ انجیر کا درخت ہے, میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے, اور مزار شریف کی برکتیں بیر لگے ہوئے ہیں اتنے پیارے پیارے. اب ہم کھائیں گے نہیں کیونکہ پتہ نہیں کہ یہ کس کی ملکیت ہے, ملکیت کو تعین ہوتا, کوئی مالک ہوتا تو شاید کھا بھی لیتے ان سے پوچھ کے. اور جیسے جیسے ہم آگے چلتے جا رہے ہیں نئے سے نیا درخت ہے, یعنی کوئی ایک درخت ہو, یہ کوئی اور چیز ہے, پتہ نہیں کیا. یہ کیلے لگے ہوئے ہیں یہاں پر. آگے یہاں لیمو کے پودے بھی یہاں پر. عرب شریف میں اور آم کا درخت, یہ چھوٹا درخت ہے, آگے جا کر بڑا درخت بھی کھڑا ہوا ہے. نبی کو رہا انتظار.
دیدار صحابہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر دی برسا دے برسانے والے چمکانے والے زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا رے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانی والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانی والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا سینہ مدینہ سینہ ہو میرا سینہ رحمت کی نظر رکھنا آقا شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا میرے ماں باپ پر ہر آن رحمت کی بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے مالک کریم، یا رب یا رب یا رب، تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت مازن بن ردوبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکد پاک پر موجود ہیں. الہ العالمین، جو کچھ ہم نے فاتحہ پڑھی، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی، اپنی بارگاہ میں یہ اذکار یہ تلاوت قبول و منظور فرما. اس کا ثواب تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. الہ العالمین، آل و ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، تمام شہدا صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تمام شہدائے امت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. کل مومنین کل مومنات کی بارگاہ میں اس کا ثواب ارسال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. خصوصاً بالخصوص حضرت مازن بن غدوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما. الہ العالمین انہیں مزید اپنا قرب عطا فرما. الہ العالمین جو بھی تیرے انعامات ہیں اپنے اس بندہ خاص پر، اس میں کروڑ ہا کروڑ اضافہ فرما. اے مولا کریم، یا ارحم الراحمین، ہمارا آنا قبول فرما. الہ العالمین ہماری، ہمارے والدین، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. مولا کریم ہماری خالی جھولیوں کو بھلائیوں سے بھر دے. الہ العالمین خیر و برکات سے بھر دے. الہ العالمین دونوں جہاں میں برکتیں عطا فرما، سعادتیں عطا فرما، بدبختی سے محفوظ فرما. الہ العالمین عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما. اے مولا کریم ہم بے حد گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، پر جس طرح تو نے اپنے اس بندے پر کرم کیا، کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجاز مقدس میں تشریف فرما ہیں، اور کہاں انہیں دعوت حق بلا کسی واسطے کے پہنچتی ہے. اے مولائے کریم, جس طرح تو نے ان کے قلوب کو انوار سے منور فرمایا, مولائے کریم ہم مسلمانوں کے قلوب کو تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق, محبت اور جذبہ اطاعت سے منور فرما دے, ہماری پریشانیاں دور فرما دے, مشکلات آسان فرما دے, مصائب دور فرما دے, دکھ اور الم دور فرما دے. مولا کریم یا ارحم الراحمین, جن جن احباب نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ان تمام کی نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرما. مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کو بارے قرض سے رہائی عطا فرما, بے روزگاروں پر رزق کے دروازے کھول دے, جو برسرے روزگار ہیں ان کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرما. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جن کی اولاد نافرمان ہیں فرما بردار اور صالح بنا دے. الہ العالمین جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں ناچاکیاں دور فرما دے, گھروں میں سکون پیدا فرما دے. الہ العالمین اہل و اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. الہ العالمین امن عطا فرما, سلامتی عطا فرما, ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا مکالا فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین, ہم میں سے جن کے والدین اساتذہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ان کی مغفرت فرما, انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, ان کے قبور کو تحد نظر کشادہ فرما دے. جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ہمارے اساتذہ مشائخ علماء کو درازی عمر بالخیر عطا فرما, ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو حبِ قصو حضور کی. الہ العالمین یا ارحم الراحمین, قبلہ میرے اہل سنت اور آپ کی آل و اولاد کو کی حفاظت فرما, دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. جو بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیتے ہیں کسی بھی سطح پر, تمام کے جذبے کو قائم و دائم رکھ, اخلاص پیدا فرما, مزید ترقی اور عروج و کمال عطا فرما. ببركاته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معد الجود والكرم واله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دمِ واسطے ہو یا رب ہم سب کے زباں پر ہو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کا بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, دل کرو ٹھنڈا میرا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کپے پا چاند سا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کپے پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجیے اس میں نیاری دیئے, آنکھ عطا کیجیے, آنکھ عطا کیجیے اس میں نیاری دیئے, اس میں نیاری
کوئی غیب کیا تم سے
جہا ہو بھلا تم سے جہا ہو بھلا جب نہ ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے میرا دا تم پہ کروڑوں درود بھیک ہونا میرا دا تم پہ کروڑوں درود
اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
صلی اللہ علیہ وسلم وسلم
بارک علی سیدنا
محمد
علیہ وسلم و بارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین
راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے فائرِ نید مسافر تیری کچھ تیار